الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگ اور دوستو گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے جو آیات مبارکہ سماعت فرمائی ان کا خلاصہ اور نچوڑ مختصر لفظوں میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ سبق تازہ ہو جائے کہ انسان کو دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا ہے اس کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اس کی آزمائش اور امتحان ہے دنیا دار الامتحان ہے امتحان گاہ ہے جس میں اللہ پاک نے انسان کو آزمانے کے لیے اتارا ہے اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک دنیا کی پوری زندگی مشقت ہی میں گزارتا ہے اور پھر آیات کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وہی اللہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے اس نے اسی لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم تم کو بری اور بھلی ہر طرح کی حالتوں کے ذریعے آزمائیں گے کہ تم میں سے کون اچھا رہتا ہے اور کون برا بن جاتا ہے خیر اور شر ہر طرح کی حالت انسان کو آزمانے کے لیے آتی ہے اور دنیا میں کوئی بھی بنی آدم آیا تو وہ مشقتیں اپنے ساتھ لایا اور اس میں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سر فہرست ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا گیا اور مشقتیں تکلیفیں آپ پر بھی آئیں اور ان تمام مراحل سے آپ بھی گزرے اور آپ نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ مجھ کو ہی آزمایا گیا ہے جتنا مجھے اللہ کے لیے تکلیف میں مبتلا کیا گیا اتنا کسی دوسرے کو نہیں کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ جب کبھی کسی میرے امتی پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی غم آ جائے تو وہ تسلی حاصل کیا کرے اور میرے حالات کو دیکھ لے اور سوچ لے تو اس کی تکلیف میرے تکلیف کے سامنے ہلکی اور ہیچ ہو جائے گی اس کی مصیبت میری مصیبتوں کے سامنے ہیچ معلوم ہوگی تو اس کو حوصلہ ملے گا اسی طرح پھر آپ نے حکمت سماعت فرمائی تھی کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جاتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ مل جاتی ہے مختلف زاویوں سے انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور اپنی قومی کوتاہیوں کو دیکھ کر ان کے تدارک میں لگ جاتا ہے اور یہی مصیبت بسا اوقات انسان کو اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی اور اللہ کے نزدیک لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور پھر کتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ آگے جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے کہ جب ان مصیبتوں میں انسان گزر رہا ہو جیسے موجودہ حالات ہیں، وبا کا پھیلاؤ تھا جس کی وجہ سے معاشی حالات، تنگ دستیاں، بدحالی، بے روزگاری، قرضوں کے بوجھ اور طرح طرح کے خطرات اور نظام زندگی کا مفلوج ہو کر رہ جانا، یہ سب کا سب بھی ایک بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں مصیبت اور بلا کے ذریعے، جو اس پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس قوم سے راضی رہتے ہیں، جو اس پر ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائش کا ایک بہت بڑا مرحلہ گزر رہا ہے، بیماری کا خطرہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی لحاظ سے مشکلات کا سامنا ہے، امیر ہو یا غریب ہر شخص متاثر ہے۔ بے شمار افراد تو بے روزگاری کا شکار ہیں، کتنے ہی افراد ہیں جو تنگ دستی کا شکار ہیں اور کتنے ہی افراد ہیں جو دیگر مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان سب آزمائشوں کے اندر گزرتے وقت بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ٹوٹنے پائے، اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار، اسی کے سامنے آہوزاری، اور پھر جو نعمتیں میسر ہیں
ان نعمتوں کو کم از کم سامنے رکھے تو انسان پھر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں سے بہتر حالت میں ہے. ایک بزرگ تھے حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ، جن کے پاؤں میں کوئی پھوڑا پھنسی کوئی زخم ہو گیا اور اس کے اندر کھلن اور تکلیف، جب وہ پھوڑا پکا ہوا تھا تو تکلیف کی وجہ سے چلنا پھرنا دشوار، تو ان کے کسی دوست نے ان کو دیکھا اور ترس کھاتے ہوئے کہا کہ آپ پر تو مجھے بڑا ہی ترس آتا ہے کہ کس تکلیف میں آپ مبتلا ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ایک پھوڑا نکل گیا اور اس کے اندر کلن اور تکلیف. فرمایا کہ اگر تو تم میرے دوست ہو تو تم بھی میرے ساتھ مل کر شکر ادا کرو. وہ حیران ہو گیا، فرمایا کہ یہ بھی شکر کا مقام ہے کہ میرے پاؤں میں پھوڑا نکلا، میری زبان پر نہیں نکلا، میری آنکھ پر نہیں نکلا، میرے کسی نازک مقام پر نہیں نکلا، کہ یہی زخم یہی پھوڑا یہی پھنسی اگر میرے جسم کے کسی دوسرے حصے میں ہوتا تو اس تکلیف سے بڑھ کر مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہوتی. یہ بھی میرے لیے قابل شکر مقام ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاؤں کے اندر ہی تکلیف ہے، میرے کسی نازک مقام پر نہیں. اس چیز کو سوچنے سے بھی انسان کو حوصلہ ملتا ہے، ماں بقیہ نعمتیں اس کی قدردانی نصیب ہوتی ہیں. بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے، شدید بیمار ہیں، بخار میں تپ رہے تھے اور ان کے شاگرد خاص گئے حال احوال لینے کے لیے. فرمایا کہ الحمدللہ بہت اچھا ہوں، زبان صحیح کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، بینائی صحیح کام کر رہی ہے، سماعت صحیح کام کر رہی ہے، کھاتا پیتا ہوں تو ماشاءاللہ ہاضمہ بھی صحیح کام کر رہا ہے. دس یوں نعمتیں گنوا دی اور کہا کہ بس بخار کی شدت ہے، دعا کرو کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے. پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور انعام، اس کی یاد دہانی کہ ہر چیز صحیح کام کر رہی ہے، بس یہ ہے کہ بخار لاحق ہو گیا، دعا کرو کہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے. ہمارے ایک دوست ہیں، مرید بھی ہیں ہمارے، محبت والے کرم فرما ہیں. پچھلے سے پچھلے اتوار غالباً یا پچھلے ہی اتوار تھا کہ وہ گئے ہوئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ ساحل سمندر پر، وہ بچوں کو سیر و سیاحت میں جیسا ہوتا ہے گھوڑے کی سیر و تفریح، اسی اس میں گھوڑے نے ایک لات ماری. اب حالانکہ گھوڑے کی لات سے کوئی بڑا خطرہ انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن وہ لات ایسے آ کر لگی اس ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ پر، کہ یہ کلائی یہاں سے ٹوٹ کے ٹکڑوں میں بٹ گئی. بتا رہے تھے ایسا لگا جیسے ہتھوڑا کسی نے مار دیا، لیکن الحمدللہ جب تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو تو بندہ ہر حال میں راضی ہوتا ہے. اور یہ بھی مقام میں شکر ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ پیشاب کی جگہ پر لات نہیں لگی، دل کے اوپر لات نہیں لگی، پیٹ کے اوپر لات نہیں لگی، کسی اور نازک حصے پر لات نہیں لگی، سر پر، چہرے پر، دماغ پر نہیں لگی. کہ یہی زد اگر کسی دوسری جگہ آتی تو ہو سکتا ہے کہ اور مزید بڑا نقصان ہو جاتا. تو بندے کا کام ہے ہر حال میں راضی رہنا، اور جو تکلیف ملی ہے اس سے بڑھ کر جو نعمتیں میسر ہیں ان کا دھیان رکھنا، اس سے وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. کتنے ہی ہم اور آپ اس معاشرے میں اس وقت ایسے ہیں کہ صبح و شام کی خوراک، کھانا پینا، نعمتوں کی فراوانی، پھل فروٹ، راحت اور آرام سے چھت کے نیچے سو جانا، اور دشمن کے خوف اور خطروں سے پرامن ہو کر اپنے گزر بسر کے اندر ہم لگے ہوئے، تو اب بھی ہم لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں انسانوں سے بہتر حالت میں ہیں. کتنے وہ ہیں جو بیمار ہیں تو دوا کے لیے، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں، کتنے ہیں جو مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں تو اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی ان کے پاس چارہ کار نہیں، کتنے ہیں کہ جن کے لیے سر چھپانے کی کوئی چھت اور ٹھکانہ نہیں. کبھی کبھی گزر ہوتا ہے کسی علاقے سے، کسی جگہ سے، تو لائن سے فٹ پاتھ کے اوپر بے شمار اللہ کے بندے سوئے پڑے ہوتے ہیں. یہیں پر ہی کبھی کبھی صبح صبح آس پاس کوئی اللہ کا غریب بندہ، بے یارو مددگار، کسی فٹ پاتھ پر، کسی مٹی پر، کسی گھاس پر ایسے سویا پڑا ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے نرم گرم بستر اور گدے پر سویا ہوا. دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ شکر ہے کہ وہ بھی تیرا بندہ، میں بھی تیرا بندہ، اس کی وہ حالت، میری یہ حالت. تو یہ چیز دیکھ کر انسان کے اندر نعمت کا احساس پیدا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اس کو اگر ہم دل دماغ میں رچا بسا لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی ڈھارس، بہت بڑی تسلی اور بہت بڑا شکر کا مقام بن جاتا ہے. فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی بدنہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. فرمایا کہ جو شخص تم میں سے صبح کرے اس حال، صبح اس نے کی ہے اس حال میں کہ وہ امن میں ہے اور اپنے بال بچے کنبے گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی ہے صبح صبح فجر سے پہلے، تازہ دم جب وہ جاگا ہے من اصبح منکم آمنا امن و امان کے ساتھ اس نے صبح کی ہے فی سربہ اپنے اہل و عیال میں بال بچوں میں اپنے گھرانے میں اپنے گھر میں اپنے شہر میں اپنی بستی اپنا علاقہ اور امن کی حالت ہے ومعافا فی بدنہ اس کے بدن کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی درد کوئی بیماری کوئی پھوڑا کوئی پھنسی کوئی زخم کوئی تکلیف امن میں ہے معافا فی بدنہ عندہ قوت یومہ اس کے پاس اس دن کا نان نفقہ موجود ہے بھلے راشن کی شکل میں موجود ہو یا روپیہ پیسے کی شکل میں موجود ہو عندہ قوت یومہ اس دن کی غذا اور خوراک کا بندوبست ہے امن کی حالت میں صبح کی ہے اپنے اہل و عیال بال بچوں میں اور اس کے بدن کے اندر کوئی تکلیف کوئی درد کوئی پھوڑا پھنسی کوئی زخم کوئی چوٹ نہیں اور اس کے پاس اس دن کا روزینہ موجود ہے تو فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا گویا کہ پوری دنیا جمع کر کے سمیٹ کے اس کو دے دی گئی کہ امن اس کو ملا ہوا ہے کوئی جان کا کوئی مال کا کوئی عزت کا کوئی آبرو کا کوئی قتل کا غارت کا لوٹ مار کا کوئی ڈر اور خوف اس کے اوپر حاوی نہیں امن کی نعمت ان سے انسان پوچھے جو جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں جو کسی دشمن سے نبردازما ہوتے ہیں جنگی حالات کے اندر انسان کا کھانا پینا سونا جاگنا کاروبار زندگی نظام پورا معطل ہوا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی کبھی جنگی حالات نہ دکھائے کہ جنگ کے اندر جب بم برستے ہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کس کی موت کب کہاں بم بن کر برس جائے گی سوتا ہوا انسان جب سوتا ہے دھڑکتے دل کے ساتھ سوتا ہے کہ پتہ نہیں جاگنا نصیب ہوگا یا صبح ملبے کے ڈھیر میں ہماری قبر یہیں تیار ہوگی ایک خوف ایک وحشت ایک دہشت پھر لوٹ مار قتل و قتال تو یہ امن کی نعمت جب ملی ہوئی ہوتی ہے اس کا وہ احساس نہیں کہ خدا نہ خواستہ جن سے چھنی ہوئی ہو ان کو احساس ہوتا ہے کسی بھی طرح کا جب انسان پر خوف طاری ہو جائے خوف لاحق ہو جائے کوئی جانی دشمن پیدا ہو جائے کوئی مالی لحاظ سے خطرات انسان کے اوپر آ جائیں تو چین اور سکون انسان کا عافیت جب ختم ہوتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے تو فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا جس نے صبح کی ہے امن کے ساتھ فی سربہ ہی اپنے اہل و عیال میں بال بچوں میں گھرانے میں اپنے ہی ٹھکانے پر اس نے صبح کی ہے معافن فی بدن ہی جسم اس کا پر امن ہے کوئی تکلیف نہیں اور اگر ایک دن کا روزینہ بھی موجود ہے جس رب نے آج کی زندگی دی ہے آج کی نعمت کے ساتھ اس کو جگایا ہے کل جب وہ جگائے گا کل کی روزینہ کل کی نعمت بھی ساتھ میں دے گا عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا پوری دنیا سمیٹ کے اس کو دے دی گئی اس لیے کہ دنیا میں سے انسان کا حصہ بڑا محدود ہے اگر وہ جائزہ لے بھاگ دوڑ محنت کاروبار ساری سب چیزیں کر کے اپنا نصیب وہ حاصل کر کے لے آتا ہے اپنا رزق حاصل کر کے لے آتا ہے تو جو اس کا نصیب اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل رہا ہے فرمایا پوری دنیا اس کو مل گئی تو یہ قابل شکر مقام ہے اللہ کا شکر ہے کہ امن دیا بدنی لحاظ سے صحت اور عافیت دی تکلیف سے بچا رکھا ہے اور خدا نہ خواستہ تکلیف اگر ہے تو دوسری بڑی تکلیفوں سے بچا رکھا ہے انسان کبھی اسپتال جاتا ہے پھر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے طرح طرح کے مریض ان کی آہو بکا چیخو پکار ابھی ہمارے ایک شاگرد ہیں ان کے استاد تھے ٹنڈو آدم میں ایکسیڈنٹ ہوا بیچارے چھ مہینے تک ٹوٹے ہوئے گھٹنے کے ساتھ رہے قسم کرسی کے ساتھ کیونکہ علاج معالجے کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا تو چھ مہینے بیچارے اس ٹوٹی ہوئی کنڈیشن میں جب بعد میں ایکس رے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ چکنا چور تھا چھ مہینے ایک غریب انسان حافظ قرآن اور استاد تھے بچوں کے تو وہ تو کئی تذکرہ آیا ہم سے اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ و سبب بنا دیا ہم نے اپنے کرم فرما سے ذکر کیا تو انہوں نے ان کو یہاں بلوایا پورا علاج معالجہ آپریشن کروا کے ماشاءاللہ واپس ان کو بھیج دیا ایک پیسہ ان کا خرچ نہیں ہوا اللہ کے فضل سے تو وہ جن دن اسپتال میں داخل تھے تو انہیں کے برابر میں ایک نوجوان اسپتال میں داخل تھا نو عمر بالکل نو خیز ابھی داڑھی بھی اس کی پھوٹ رہی تھی ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی اور وہ چکنا چور ہو گیا اس کو صاف کرنا پڑ گیا اس بچے کی چیخ و پکار تکلیف کی وجہ سے اس کا کرانا رونا چیخنا فریاد کرنا ایسا کہ دل دوز انسان سن نہ پائے اس تکلیف کو جب وہ بیچارہ چیختا روتا پوری اس کی ہڈی نکالی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس کا گوشت جب اس قابل ہو جائے گا پھر اس میں ہم راڑ لگا کے اس کی ٹانگ کو بچا لیں گے ورنہ تمام ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنے کا کہا تھا تو انسان اس قسم کی جب کیفیت کو دیکھتا ہے کہ سامنے والا اس آزمائش کے اندر مبتلا ہے تو اپنی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہڈی پسلی سلامت ہے, کھال بال سلامت ہیں, چلتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور مریض ہے جو بیچارہ مہینوں بستر پر پڑا ہوا ہے. تو نعمتوں کا احساس جب ہو تو فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, واقعتاً انسان کو پوری دنیا ملی ہوئی ہے. وہ تو انسان نے اپنی ایک سوچ بنا لی کہ میرے لیے ایسا ہو ویسا ہو اتنی مقدار میں ہو, وہ خود اپنے رزق کے لیے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے بیٹھا, پھر وہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک ہے تجویز ایک ہے تفویض. تجویز کا مطلب یہ کہ بندہ خود اپنے لیے منتخب کر لے کہ میرا مستقبل ایسا ہو, میرا گھر, میرا کاروبار, میرا مال, میرا اسباب, میرے بال بچے, میرے دوست احباب, میرے ساتھ تعلقات ایسے ہوں, یہ خود اسے تجویز کر لیا. اور ایک ہے تفویض, فوض یفوض, تفویض کا مطلب سپرد کرنا, اللہ کے حوالے کرنا. تو فرمایا کہ بندے کا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تفویض سے کام لے کہ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے رکھے. بندہ جب تفویض کے بجائے تجویز کر لیتا ہے, پہلے سے اس نے انتخاب کر لیا کہ میری تنخواہ ایسی ہو, میرا گھر ایسا ہو, میری بیوی ایسی ہو, میرے بچے ایسے ہوں, اپنا پورا اس نے خود ہی ایک نظام زندگی, ایک نقشہ بنا کے جب تجویز کر لیا اور نصیب میں اللہ پاک نے کچھ اور لکھا ہوا ہے, وہ جب اپنے نصیب کا پاتا ہے اور تجویز اس نے ہائی فائی انداز سے کیا ہے, ہمیشہ ساری زندگی وہ رو رو کے ہی گزار دیتا ہے, ناشکری ہی میں گزار دیتا ہے. میں کہ بندے کی بندگی کے تقاضا یہ ہے کہ وہ تجویز نہ کرے, رزق نظام زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اپنے معاملات اچھے سے اچھا بہتر تدبیر کرے, تدبیر کے ساتھ ساتھ معاملات سارے کے سارے تفویض کر دے, اللہ کے سپرد کر دے, پھر اللہ میاں نے جو اس کا نصیب لکھا ہوا ہے, جو اس کے لیے اللہ نے فیصلے اتارے ہوئے ہیں, ان فیصلوں پر بخوشی وہ چلتا چلا جائے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے دین, ایک ہے دنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دیا ہے, فرمایا کہ دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کی سطح کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر بھی اور بڑھنے کا جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہو, اور دنیاوی معاملات میں فرمایا ہمیشہ اپنے سے کمتروں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. تو دینی معاملات میں اپنے سے آگے والوں کو جب دیکھتا ہے انسان, اس میں بھی شوق ہوتا ہے کہ میرے اندر بھی یہ عبادات, میرے اندر بھی یہ اخلاق, میرے اندر بھی یہ عادتیں آئیں, میں بھی ایسا اچھا انسان بن جاؤں, ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. تو انسان دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے تاکہ ذوق اور شوق اور نیکیوں میں مزید ترقی کی راہوں پر گامزن ہو, اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ سے اپنے نچلے طبقے کے, اپنے سے غریب لوگوں کو, اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے تو شکر نکلتا ہے. ہمارے یہاں ایک آتا ہے, وہ نوجوان پنجاب کا رہنے والے, بال بچے سارے ادھر ہیں لیکن خود ادھر ہوتا ہے, گاڑیاں صاف کرتا ہے, گھروں کی صفائی کرانی ہو, کوئی بھی کام کاج ہو تو وہ بالکل فنا ہے, ہر کام اس سے انسان لے لے, نہ اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. کوئی زمین کا کام ہو, کوئی آسمان کا کام ہو, اسے پوچھو اللہ بچایا فلا کام ہو جائے گا, جی سر ہو جائے گا, نہ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے. مہینوں یہاں رہتا ہے, پھر دو چار مہینے کے لیے اپنے گھر جاتا ہے, تو یہاں جب وہ رہتا ہے اس کا گزر بسر صرف ایک پلنگ ہے, ایک چارپائی بند ہونے والا, وہ بھی اللہ کے فضل سے میں نے اس کو لے کے دیا ہوا ہے. تو وہ اس کو بند کرتا ہے, بند کر کے کسی پول کے ساتھ زنجیر اور تارے لگا کے رکھ دیا, یہ اس کا گھر بند ہو گیا. سارا دن گھومتا ہے پھرتا ہے, کسی ہوٹل میں کھانا کھایا, کسی ہوٹل میں چائے پی, لوگوں کے گھروں میں اس کا آنا جانا ہے. رات جب تھک کے چور ہو جاتا ہے, آتا ہے اپنے بستر کو, چارپائی کو کھولا, وہ بستر وہاں دکان میں رکھا ہوا تو وہاں سے نکالا اور اپنے بستر کے اندر گھس کے سو گیا, یہی چارپائی اس کا ٹھکانا, یہی اس کا گھر ہے. گرمی ہو, سردی ہو, بارش ہو, کچھ بھی ہو, اور اس کے اندر بھی بےچارا بتاتا ہے آئے وقت کبھی یہاں سے کوئی کاٹ کے کچھ نکالتا ہے, کبھی وہاں سے کاٹ کے کچھ نکالتا ہے, تو چھوٹا سا موبائل, چھوٹے سے اس کی چیزیں ویزیں, اس تک میں بھی چوریاں ہو جاتی. تو شکر نکلتا ہے کہ یا اللہ یہ تو ایک ہے, اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد جیسے ہیں جو کھلے آسمان تلے زندگیاں بسر کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں کی ایسی ریل پیل دی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کا دھیان رکھیں تو کبھی بھی ہماری زبان پر ناشکری نہ آئے. سخت حالات کے اندر بھی اللہ پاک نے صحت برقرار رکھی, صبح و شام کا ہمارا رزق ملتا رہا, عافیت کے ساتھ یہ مشکل ایام گزرے. جس اللہ نے آج کا رزق دیا ہے, کل جب وہ زندگی دے گا کل پھر روزی دے گا, لیکن بندے کا کام ہے تدبیر اختیار کرنا, اپنے جائز اسباب اختیار کرنا, محنت اور لگن. محنت میں اللہ پاک نے عظمت رکھی ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت اور کوشش کرتا ہے. اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا کہ بھاگ دوڑ کرو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے, دن ہم نے کمائی کے لیے بنایا ہے. دن میں نکلے انسان اپنے ہنر، اپنے جوہر، اپنے کمالات، اپنی تعلیم، اپنا فن، جو بھی اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا، اپنی کاراگری اور اپنی محنت، اپنا لگن، ہر چیز جو بھی سبب اللہ پاک نے اس کے معاش کے لیے بنایا ہے، اس کو بروئے کار لائے، انتھک محنت کرے، کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے، رزق حلال کی تلاش میں نکلے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ ضرور بے ضرور مل کر رہتا ہے. انسان اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور پھر سوچے کہ چلو بھائی اللہ تعالیٰ خود ہی پہنچا دیں گے، وہ تو پھر ہڈ درمی ہو جائے گی، انسان ہڈ حرام بن جائے گا. کسب معاش کے لیے اسباب جو جائز ضروری، اس کے اندر انسان سر توڑ کوشش کرے، اپنے جو بھی اس کے جوہر ہیں وہ دکھائے، محنتیں کرے. بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. جب وہ اس کو پہاڑ سے نکال کر عقیق کو لایا جاتا ہے اور انگوٹھی میں فٹ کرنے کے لیے نگینہ بنایا جاتا ہے، تو سو بار اس کی تراش خراش ہوتی ہے، اس کی رگڑائی منجائی ہوتی ہے، گھسائی ہوتی ہے، جب جا کر وہ چمک دمک کے ساتھ انگوٹھی کے اندر نگینہ بن کے اپنی آب و تاب کے ساتھ نکھرتا ہے. بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. پڑھائی کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پھر اپنی کمائی کے لیے کاروباری محنت ہو، ملازمت کی محنت ہو، جو بھی جد و جہد ہے، انسان اس کو اختیار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو رزق عطا فرمائیں گے، مختصر ہونے کے باوجود بڑا بابرکت ہوگا. اللہ پاک نے نظام رکھا ہے، آزمائش کا یہ دار الامتحان بنایا ہے، اس معاش کے اندر بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ رزق حلال، یہ شام کو جب واپس پلٹ کر آ رہا ہے تو اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے لقمہ حلال لاتا ہے کہ لقمہ حرام لاتا ہے؟ تو یہ کمائی کا میدان، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ رزق حلال کے مواقع بھی اللہ پاک نے رکھ دیے، رزق حرام بھی وہاں ہے. ناجائز ذریعوں سے بھی انسان مال کما سکتا ہے، ظلم و زیادتی کے ذریعے، اگلے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، دھوکہ دہی کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، خرد برد کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، اور چوری اور ڈکیتی اور وارداتوں کے ذریعے، طرح طرح کے اسباب ہیں. اس معاش کے اندر بھی، کسب معاش میں بھی اس کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور مبارک درہم انسان کا وہ ہے جو اپنی محنت سے وہ کما کے لایا ہو اور اس نے اہل و عیال پہ اس کو خرچ کیا ہو. ایک ایک روپے کے اوپر اللہ پاک آخرت میں بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے، بھلے وہ محنت کسی بھی نوعیت کی ہو، زراعت ہو، صنعت ہو، محنت ہو، مزدوری ہو، جس انداز سے بھی اللہ پاک نے نظام زندگی دیا ہے. سفر میں جب انسان نکلتا ہے، جنگل بیابان کے اندر چلچلاتی دھوپ کے اندر دیکھو تو بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والے گھنٹوں دھوپ کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں، مزدوری کرنے والے مزدوری میں لگے ہوئے، خواتین بساؤں کا جب یہ فصل پکتی ہے تو فصل کے وہ کپاس آج کل پکی ہوئی ہے، کپاس کے توڑنے میں لگی ہوئی ہے، چن چن کے چن چن کے چن چن کے وہ کپاس کے پورے جمع جوڑ، گھنٹوں دھوپ میں، گرمی ہو، سردی ہو، محنت اور مشقت برداشت کر کے انسان اپنا رزق کما رہا ہے. اگرچہ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے لیا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بہلول دانا بڑی معرفت کی باتیں کرتے تھے. ایک دن قبرستان میں کسی قبر کھلی ہوئی تھی، اس کے اندر پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے، کسی شخص کا گزر ہوا، کہا بہلول کہاں بیٹھے ہو، خیر تو ہے؟ کہا کہ ہاں، اس وقت میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جن کے ساتھ جب میں ہوتا ہوں تو ان کی صحبت میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، بے ضرر لوگ ہیں، خاموش، سارے انسان خاموش کی نیند سوئے ہوئے ہیں، پورا عالم اروا وہاں آباد ہے. اگر اللہ پاک کی طرف سے اس کو حکم دیا جائے تو جلوس پورا تیار نکلے گا، پورا ایک مجمع کثیر قبروں سے کھڑا ہو جائے گا. تو کہا کہ میں اس وقت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جن کی صحبت مجھے تکلیف نہیں پہنچاتی، اور جب میں ان سے دور چلے جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے. تو کہنے والے نے کہا کہ بہلول دعا کرو، مہنگائی بہت بڑھ گئی. تو فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، رزق کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے ذمے لیا ہے، اب تقسیم کار ہے، اللہ پاک کا حق ہم پر یہ ہے، اس نے ہم پر یہ حق لاگو کیا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم اس کی عبادت کرتے رہیں. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، تو کسب حلال، رزق حلال کی تلاش اور اس کا حصول، یہ بھی باقاعدہ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ ہے، یہ بھی اللہ میاں کے احکام میں سے ایک حکم ہے. تو بتانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اس کی عبادت کرتے رہیں. تو ہمارا حق پھر اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق عطا فرماتا رہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے. بندگی میں پورے شعبے زندگی آ جاتے ہیں, عقائد, عبادات, معاملات. معاملات میں پورا یہ ہمارا نظام زندگی ہے جو آپس میں ہمارے معاملات چلتے ہیں, معاشرت اور اخلاقیات. پوری زندگی کا ہر شعبہ اللہ پاک نے اس کو دین بنا کے اس انسانیت کو عطا فرمایا ہے. اللہ کے احکام کے مطابق فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں, پھر اللہ تعالیٰ پر ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق عطا فرماتے رہیں. فرمایا کہ جب رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے تو میں اس فکر میں کیوں پڑوں, مجھے فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت. میری تو ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صحیح طرح سے اس کی عبادت انجام دیتا رہوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جنات اور انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری بندگی کریں, میری فرما برداری کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ, میں تو ان سے نہ رزق چاہتا ہوں, وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں, مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ, خود اللہ تعالیٰ فرمانے کہ رزق دینے والے تو ہم ہیں, ہم نے ان کے لیے رزق کے انتظامات کیے. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رزق دینے والے ہیں, جو قوتوں والے, طاقتوں والے ہیں. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی مان کر سارے شعبے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو رزق بھی پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عطا فرمائے لیکن بڑا بابرکت ملتا ہے. اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, انسان کے تصور سے بالا تر ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک نے اپنی شان رزاقیت دکھائی, حکم دیا کہ موسیٰ سامنے پڑے ہوئے پتھر پر آسا مارے. آسا مارا تو ٹوٹ کے ٹکڑا ہوا, اندر سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا کہ اس کو مارے, مارا تو ٹوٹ کے ٹکڑے ہوا تو اس میں اور پتھر نکلا. اس طرح ہم ناریل توڑتے ہیں نا تو اندر کھوکھلا اس میں پانی نکلتا ہے, تو اس طرح پتھر کے اندر پتھر, پتھر کے اندر پتھر, تین تہ کے بعد پھر فرمایا کہ اس پتھر کو بھی آسا مارے. جب آسا مارا تو وہ پتھر جب ٹوٹا تو اس میں خلا تھا, تھوڑا سا بیچ میں خلا تھا, کھوکھلا تھا. وہاں دیکھا تو ایک کیڑا اس پتھر کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک سبز پتی لگی ہوئی پتی جو اس کیڑے کی خوراک اور اس کی غذا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یا اللہ, تین تہ پتھر کی موٹی موٹی, اس کے اندر بھی تیری مخلوق ایک معصوم سی کیڑا موجود اور ساتھ میں اس کا رزق موجود. حیران ہو گئے, حیرانی کا کوئی انتہا نہ رہی. اللہ پاک نے فرمایا, موسیٰ آپ حیران ہوتے ہیں, اس پتھر کو ذرا اٹھا کر اپنے کان کے نزدیک تو کریں. پتھر کو اٹھا کے کان کے قریب لے گئے تو آواز آئی کہ وہ کیڑا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا, سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مسلسل رزق دے رہا ہے, مجھے کبھی وہ بھولتا نہیں, ہمیشہ اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. تین تہ پتھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس مخلوق کا رزق پہنچا رہے ہیں. بے شک اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری لی ہے لیکن بندوں کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے کہ تم بھی میرے بن کر چلو, پھر برکتیں ملتی ہیں زندگی میں, نعمتوں میں, خوشیوں میں, راحت میں, آرام میں, صحت میں, عمر میں, ہر چیز میں برکت مل جاتی ہے. ہر چیز تھوڑی ہونے کے باوجود وافر محسوس ہوتی ہے. پھر برکتوں کے ثمرات انسان دیکھتا ہے, مشاہدے ہوتے ہیں. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض, اگر تقوی اختیار کر لو, پرہیزگار بن جاؤ, ہم آسمانوں کے اور زمینوں سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. لفتحنا علیہم برکات من السماء, آسمان کی برکتیں بھی ان کو ملتی ہیں اور زمین سے برکتیں ہم ان کے لیے فیصلے فرمائیں گے. اور گناہ جب ہوتا ہے تو گناہ ساری برکتوں کو سمیٹ کے کس دیتا ہے, پھر دشواریاں, مشکلات, حالات کے اندر بندشیں, رکاوٹیں, بنے بنائے کام بگڑتے ہیں. اس دنیا کی حقیقت کو انسان سمجھ لے کہ یہ دار الفنا ہے, دار الامتحان ہے, یہاں باقی نہیں رہنا. حضرت یزید ابن رقاش ایک بزرگ تھے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں نا. وہ جب حضرت یزید ابن رقاش حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا, امیر المؤمنین تھے اس وقت, فرمایا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائے. انسان جب کسی بڑے منصب پر ہوتا ہے تو غفلت میں پڑنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز حالانکہ اس قدر عدل و انصاف کا پیکر کہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے, سب عدل و انصاف سے لبریز جن کا دور گزرا, لیکن ان بزرگ سے فرمایا کہ کوئی نصیحت فرمائے تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بزرگوں کے دل میں جو درد جو سوز ہوتا ہے نا, تو سادی بات بھی بسا اوقات اگلے کے دل کو اس قدر وہ جا کر اثر انداز کر دیتی کہ اگلا آدمی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القدوس رحمہ اللہ گنگوہی, ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے, تصوف کے بڑے مقتدا اور پیشور امام تھے, درویش انسان تھے, تو ان کے پوتے غالباً عالم فاضل بہت علوم اور فنون حاصل کر کے جب آئے تو حضرت نے ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی, سارے مریدین کو جمع کیا اور اپنے ان صاحبزادہ سے بیان کروایا. گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے انہوں نے علمی لحاظ سے بڑے نکات بیان کیے, خوب بصیرت علمی کا اظہار کیا, سارا مجمع ساکت تھا. بات جب ختم ہو گئی تو حضرت بھی آئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ بھائی ایسا ہوا کہ رات گھر میں بلی آئی اور ہمارا دودھ پی گئی, رات گھر میں بلی آئی اور ہمارا دودھ پی گئی. ایک گویا کہ آپ نے اپنی ایک تکلیف کا اظہار کیا اپنے چاہنے والوں کے سامنے. بس اس جملے کا کہنا تھا کہ سامنے والوں کی رو رو کر حالت بری ہو گئی. اب حالانکہ اس میں کوئی رونے کی بات نہیں تھی, لیکن وہی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو حضرت یزید بن رقاش نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے فرمایا کہ امیر المؤمنین, آپ وفات پانے والے ہیں اور آپ کوئی پہلے خلیفہ یا امیر نہیں ہوں گے جو وفات پائیں گے, آپ سے پہلے بھی جتنے خلفاء گزرے سب کے سب وفات پا چکے, تب آپ کی باری آئی ہے. اپنی موت کا مژدہ سن کے آنسو جاری ہو گئے, کہا کہ اور کوئی نصیحت کیجیے. تو فرمانے لگے کہ آپ سے لے کر آپ کے جد امجد حضرت آدم تک جتنے بھی آپ کے باپ دادا ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا ہوا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں بھی باقی نہیں بچنا. مزید اور زیادہ گریہ تاری ہوا, کہا کہ اور نصیحت فرمائیے. یہ دنیا کی بے ثباتی ہے, دنیا یہ دار الامتحان ہے اور ایک گزرگاہ ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم پردیسی ہو, یا پھر ایسے رہو جیسے کوئی راہگیر ہوتا ہے کہ راستے میں گزرنے والا کہیں اگر پڑاؤ ڈالتا ہے, وقتی طور پر وہ پڑاؤ ڈالتا ہے پھر آگے گزر جاتا ہے. اس دنیا سے گزر کے تمہیں آخرت کی منزلوں پر جانا ہے. تو تیسری دفعہ پھر کہا کہ مزید کوئی نصیحت فرمایا, تو فرمایا کہ بس آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں, جنت ہے یا دوزخ ہے, اس کے درمیان میں اور کوئی پناہ گاہ نہیں. بس یہ کہنا تھا کہ رو رو کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی حالت بدل گئی. تو دنیا یہ فانی ہے, دار الامتحان ہے, عارضی ہے. آج اس کے پاس ہے, کل اس کے پاس ہے. مال, پیسہ, روپیہ, دولت, نعمتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں, آنی اور فانی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ضرار ابن ضمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پیشکش کی کہ حضرت, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی جو حالت تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کیفیت تھی وہ مجھے بیان کریں, یہ چونکہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو حضرت ضرار ابن ضمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی عجیب اور نرالی تھی. وہ درویش مزاج انسان تھے, کہا کہ وہ دنیا سے اور دنیا کی جگمگاہٹ سے دور رہتے تھے. دنیا اور دنیا کی جگمگاہٹ انہیں ناپسند تھی, وہ رات کی تاریکی کو پسند کرتے تھے. جب رات ہو جاتی تو وہ رات کی تاریکی کو محبوب رکھتے تھے اندھیرے کو. موٹا پہنتے تھے, موٹا کھاتے تھے, یعنی روکھی سوکھی جو بھی مل کے کھا لیا اور موٹا سوٹا جو بھی مل گیا اپنا پہن لیا. ناز و نعم اور کر و فر, ٹھاٹ بانٹ, اس طرف التفات نہیں تھا. فرمایا کہ دنیا سے اور دنیا کی جگمگاہٹ سے وہ بیزار تھے. رات کے اندھیرے, دنیا کی تاریکی, اندھیرے ان کو بڑے پسند تھے. موٹا کھاتے تھے اور موٹا پہنتے تھے. رات جب ہو جاتی تھی اور رات کا جب آخری پہل ہو کر رات جب ڈھلنے کے قریب ہوتی اور سورج غروب ہونے لگ, یہ اپنے ستارے جس وقت غروب کی طرف مائل ہو جاتے, رات اختتام کی طرف بڑھ رہی ہوتی تھی, اس وقت میں نے آپ کو کئی بار دیکھا کہ آپ آہو زاری میں لگے ہوتے تھے اور دعا میں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے میں اور اپنی عرض و معروض میں لگے ہوتے. اور بسا اوقات آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ پریشانی کی حالت پر میں داڑھی کو پکڑے ہوئے ہوتے اور دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے کہ اے دنیا, میں نے تو تجھے چھوڑا اور ایسا چھوڑا کہ تجھ کو تین طلاقیں دی, لیکن تو اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو جا کسی اور کے پاس جا کر کسی اور کو دھوکے میں ڈال, میرے پاس مت آ. اس لیے کہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیرا عشق بڑا حقیر ہے لیکن تیرے فتنے بڑے خطرناک ہیں. دنیا کو مخاطب کر کے بے چینی کے اندر پریشانی میں اور اللہ سے آہو زاری کرتے وقت بسا اوقات دنیا کو مخاطب کر کے اپنی داڑھی پکڑ کر دنیا سے کہا کرتے تھے کہ اے دنیا تجھ کو تو میں نے چھوڑا اور ایسا چھوڑا کہ تین طلاقیں تجھ کو دی ہیں لیکن تو پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی اور جا تو کسی اور کو دھوکے میں ڈال, تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیرا عشق بڑا حقیر ہے لیکن تیرے فتنے بڑے خطرناک ہیں. پھر آہ بھرتے اور فرماتے ہیں کہ آہ توشہ اور زاد راہ بالکل نہیں اور سفر بہت طویل ہے اور راستے ناشناس اور نامانوس اور نہ ہموار ہیں. اور گریہ تاری ہوتا اور روتے. یہ وہ حضرات ہیں جو عشر مبشرہ ہیں, جنت کی بشارت پائے ہوئے لیکن دنیا کی حقیقت ایسے کھلی ہوئی ہے کہ دنیا کے ٹھاٹ بانٹ, دنیا کا مال و دولت, دنیا کا کر و فر, یہ سب ان کے سامنے ہیج تھا. اور پھر دنیا کو مخاطب کر کے اس سے دوری اور بیزاری اور اس کی دھوکہ دہی, اس کی یاد تازہ کرنا, یہ اپنے انسان اپنے لیے نصیحت اور یاد کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہیں تمہاری محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ مفت میں کھاتا نہیں کھولیں گے, جس نے دنیا میں جتنی محنت کی ہوگی, جتنے اعمال کیے ہوں گے, ان اعمال کا بدلہ وہاں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں جو قدردان ہے نا, وہ فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, ایک ایک چیز کو اپناتا ہے. آج جو وہ محنت کر رہا ہے, اس محنت کا بدلہ اس کو ذخیرہ بن کر آخرت میں ملے گا. یہ دھوکہ ہے, انسان خسارے میں رہے کہ آخرت میں مفت میں سب کچھ مل جائے گا, یہاں کی محنت وہاں رنگ لائے گی. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا, یہ جنت تمہیں وراثت میں مل رہی ہے. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, ان اعمال کے بدلے میں جو تم کر کے لائے ہو. تو جتنی یہاں انسان نے محنت کی ہوگی, عبادات کے ذریعے, اطاعت کے ذریعے, فرما برداری کے ذریعے, اتباع سنت کے ذریعے اور حلال حرام کا اہتمام کرنے کے ذریعے, تو جتنی اس نے یہاں محنت کی ہے, اس کا محنت کا بدلہ پورا وہاں اس کو ملے گا. پھر وہ اس کا اپنا نصیب ہے کہ کون کتنا اپنا بدلہ پاتا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, دھوکے میں ڈالنے والے, پچھلے دنوں بھی میں نے مضمون عرض کیا تھا جمعے میں بھی کہ موبائل کے اوپر بے شمار آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو دھوکے میں ڈالتے ہیں, جو داڑھی کی سنت کا مذاق اڑا کر, تراوی کی سنت کو حقیر بتا کر, طرح طرح کی سنتوں کو کمزور بتا کر اسلام کی جڑیں کھودنے میں لگے ہوئے. یہ فلانے ڈاکٹر ہیں, یہ فلانے صاحب ہیں. میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کئی ایک ایسے زہریلے افراد ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے, اسلام کی جڑیں کھودنے میں لگے ہوئے اور سنتوں کا ذبیحہ کرنے میں لگے ہوئے. ایک انسان ساری زندگی داڑھی نہ رکھے, وہ پھر بھی نادم رہتا ہے, لیکن ایک انسان سنت ہی کا انکار کر دے تو اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو جڑ سے کاٹ دیا. 23 سال محنت اور صحابہ کی محنت, ایک ایک حدیث, ایک ایک نقل فرمانے والے, ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے محدثین نے اس کو امت تک پہنچایا, اور آج کوئی ایرا غیر نتو خیرہ اٹھ کر کھڑا ہو اور وہ اپنی چرپ زبانی کے ذریعے, ملمہ سازی کے ذریعے اسلام کے احکام کو کمزور دکھا کر, ان کو حقیر بتا کر, کسی بھی انداز سے وار کر کے کسی مسلمان کو اس سے دور کر دے, بیزار کر دے, تو یہ مومن مسلمان تو سنت سے محروم ہو گیا. کتنے مسلمان رمضانوں میں صرف اس وجہ سے غافل لے جاتے ہیں کہ تراوی سنت ہی تو ہے نا, داڑھی سنت ہی تو ہے نا, کل کو جب وہاں بدلے ملیں گے اس وقت پھر محرومی کا احساس ہوگا کہ ہم تو سنت سمجھ کر چھوڑ رہے تھے. حالانکہ مومن مسلمان سچے عاشق صادق کا تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی ادا ہے, اس ادا کا نام سنت ہے, تو انسان محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے. کوئی بھی شعبہ زندگی ہو, اس کے اندر جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سنت ہے, عملی میدان سے تعلق رکھتا ہو یا عقیدے یا نظریات سے تعلق رکھتا ہو, تو اس کے اندر پھر اس کو جم جانا, ڈٹ جانا, مضبوط ہو جانا, یہ اس کا ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اگر اس طرح کے اغواکاروں کے ہاتھ لگ جائے گھر بیٹھے, نہ دیکھا, نہ اس کے باپ دادا کا پتہ, نہ اس کے استادوں کا پتہ, نہ اس کے تعلیم تربیت کا پتہ, اس طرح کے ڈکیت آج کل موبائلوں کے اندر موجود ہیں. ہمارے کچھ نوجوان ساتھی آ کر پوچھتے ہیں, وہ فلانے صاحب, دھماکے صاحب, اس نے یہ بتایا, اس نے وہ بتایا, شکوک, شبہات, اعتراضات, تنقید, تحقیر, اکابرین کا مذاق, تو یہ سب وارداتیں ہیں کہ ان کے خلاف کر کے ان چیزوں سے دور کر دیا جائے. یہ بھی ایک طرح کی اغوا کی کاروائی ہے کہ انسان کو گھر بیٹھے ہی اس کے عقائد سے، نظریات سے برنگیختہ کر دیا جائے، برغلا دیا جائے، دور کر دیا جائے. تو غرض یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان چیزوں سے باخبر ہو، دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہو، تو پھر وہ دنیا کو اسی لحاظ سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا تو اس کی ساری حقیقت اپنے دل دماغ میں تازہ کرنے کے لیے مخاطب کر کے کہ تیرا دھوکہ، تیرا فتنہ بڑا خطرناک ہے، راستے منزل بہت دور ہے اور زیادہ راہ پاس کچھ نہیں، اور راستے نہ ہموار اور نہ شناس. تو اس طرح کی بزرگ ہستیاں، مبارک ہستیاں، بخشی بخشائی ہستیاں، بشارت پائی ہوئی ہستیاں، ان کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے اندر اس طرح محتاط چلنے والے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان وہ بھی اپنے نظام زندگی کے اندر دنیا کی دھوکے دہی سے بچے. اور اللہ پاک نے جو ہماری آنکھیں کھولی ہیں کہ کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہاری محنت کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، اس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اس کو انسان اپنا سمجھ رہا تھا، میرا. دیکھتے ہی دیکھتے آنکھ بند ہوتی سب پرایا ہو جاتا ہے. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. جیتے جی انسان ایک ایک روپیہ پہ ایک ایک پیسہ بچاتا ہے، بینک بیلنس جمع جوڑ یہ وہ آخرت کی طرف لگاتے ہوئے، آخرت کی طرف بھیجتے ہوئے کنجوسی اور بخل سے کام لیتا ہے. آنکھ بند ہوتے ہی ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ سب کچھ تو پیچھے وہ رسا کے لیے چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گئے تھے قبرستان، ساتھ میں کوئی تھے. وہاں جا کر اچانک مجذوبانہ انداز میں پکارے، فرمایا کہ اے قبرستان والو، بتاؤ کیا حال ہوا ہے تمہارا؟ تو ساتھ میں کوئی تھا، پوچھا حضرت سن رہے ہیں کیا یہ لوگ؟ تو اللہ پاک نے بسا اوقات اپنے نیک بندوں کی لاج رکھنے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو وہاں سے اللہ پاک نے آواز سنوا دی، کوئی مردہ وہاں سے اپنے حالات بتا رہا تھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ پہلے اپنے دنیا کے احوال ہمیں بتائیں گے یا ہم اپنے احوال آپ کو بتائیں؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اگلے نے پھر اپنی حالت بیان کی، اور باقاعدہ ساتھ جو موجود تھا اس نے آواز سنی. وہ عالم ارواح سے کوئی بتا رہا تھا کہ ہم جب یہاں آئے تو یہ تو فنا کا گھر ہے، کھال گل گئی، بال جھڑ گئے، اور آنکھیں پگھل گئیں، اور ناک اور منہ سے سارا مواد نکل کر ہم تو ذرات بن کے مٹی میں ملیے میٹ ہو گئے، اور وحشت کا اور دہشت کا یہ گھر ہے، آخرت کا پورا اس نے منظر کھینچ دیا. تو کہا کہ آپ بتائیے کہ ہمارے بعد پیچھے والوں کا کیا ہوا. فرمایا کہ تمہاری بیویاں وہ دوسرے شوہروں سے شادی رچا چکی ہیں، تمہارے جو مال و اسباب تھے، جو تمہارے گھر بار تھے، جن کو بڑی محبت سے تم سجا بنا کے چمک دمک کے ساتھ، جن کو تم بڑا ہر دل عزیز رکھ کے اپنے شانبان والے گھروں کو تیار کر کے چھوڑ کے آئے تھے، وہ بک چکے ہیں، اور جو تمہارے مال و اسباب تھے وہ سارے تتر بتر ہو کر بٹ چکے ہیں، اور تمہاری اولاد کے درمیان منازعات اور جھگڑے اور چپکلیشے ہیں مال و دولت کے اوپر. تو دنیا دارالفنا ہے، یہاں رہتے ہوئے انسان آخرت کی طرف بھیجتے ہوئے بڑا جھجکتا ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد ہوش آتا ہے کہ تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی، سب وہ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. حالانکہ کامیاب انسان وہ ہے جو یہاں رہتے ہوئے ہی اپنا آخرت کا گھر بسا کر تیار کر کے پھر چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوش کی زندگی نصیب فرمائے، اور ان حالات میں بھی جو اللہ پاک نے نعمت ہمیں دی ہوئی ہیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے، شکر گزاری نصیب فرمائے، اور جن نعمتوں کو اللہ پاک نے ریل پیل کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا کہ صحت ملی ہوئی ہے، وجودی لحاظ سے ہمیں نعمتیں میسر ہیں، متعلقہ اعتبار سے ہمیں نعمتیں میسر ہیں، اس پر انسان ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے. شکر کی برکت سے نعمت سلامت رہتی ہے، مزید ترقی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معدوم نعمتوں کو بھی موجود فرما دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. پہلے 10 نعمتیں دی، اب اللہ پاک اضافہ فرما کر 20 فرما دیں گے. حدیث مبارک میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن میرا امتی صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا کہ 100 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیتے ہیں. اور صرف 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود شریف پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اور کثرت سے اگر درود شریف کا اہتمام کرے انشاءاللہ جمعہ کے دن مضمون آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے, آپ حضرات میں جس کسی کے پاس وقت ہو جمعہ کے بیان میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ سنیں گے کہ درود شریف کے جو فضائل اللہ پاک نے رکھے اس قدر وافر ہیں کہ انسان اگر اسی کو اپنے لیے وظیفہ بنا لے کثرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اگر وٹ بنا لے تو دین اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے درود شریف میں رکھی ہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر وہاں عرض کروں گا, اس میں 30-40 تک تو میں نے جمع کیے تھے اس کے جو اللہ پاک نے فضائل رکھے, ویسے تو بے شمار ہیں لیکن جمعہ میں وقت کم ہوتا ہے مقابلہ سخت ہوتا ہے, تو اس دفعہ بھی میں لایا تھا تیار کر کے لیکن مضمون پورا ہو گیا اور وہ ذخیرہ باقی رہ گیا. تو اس قدر انوارات برکات خیر برکتیں محبتیں شفقتیں اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے مخلوق خدا کے درمیان اس درود شریف کی کثرت سے ہی انسان اپنے سارے مسائل حل کر سکتا ہے. تدبیر اختیار کرے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل, اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کے احکام کے مطابق, اور پھر سچے صحیح معنوں میں امانتداری دیانتداری کے ساتھ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھائے. اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں اس کے اوپر نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں اور فروانیاں فرماتے ہیں, رزق میں عمر میں نعمتوں میں خوشحالیوں میں اللہ تعالیٰ وسعتیں سعادتوں میں ترقیاں عطا فرماتے ہیں. نیکیوں کے اندر اس کے درود شریف کے عمل کو اللہ پاک نے 20 جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب رکھ دیا کہ 20 مرتبہ انسان نے کسی معرکوں میں جہادوں میں شرکت کی ہو تو درود شریف کو دل جان خلوص اور محبت اور عشق میں سرشار ہو کر پڑھنے والا 20 جہادوں سے بھی زیادہ ثواب پا جاتا ہے. تو درود شریف کا اہتمام ہو, کثرت سے استغفار ہو, اپنے گناہوں کی معافی ہو, تو دیکھتے ہی دیکھتے انسان کے والے کے نیارے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک رزق کے انتظامات فرماتے ہیں, پھر وہ حالات جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو شکر کی نعمت کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, استغفار کی برکت سے گناہ صاف ہوتے ہیں, انسان دھل دھلا کر پاک و صاف ہو جاتا ہے, اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات برکات کی بارشیں ہوتی ہیں. من صلی علیہ صلاۃ واحدہ, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا, صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں. کثرت سے جب انسان درود پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ رحمت کا بادل اس پر سایہ فکن کے جو مسلسل اس کے اوپر برس رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں کو بابرکت بنائے, سعادت دارین سے مالا مال فرمائے, عافیت کاملہ عطا فرمائے, مشکلات سے مصائب سے آزمائشوں سے امتحانات سے بچا کے رکھے, اور جو کچھ بھی پریشانیاں ہم سب کو لاحق اللہ پاک ان مشکلات کو بھی آسان بنا کے ان سے خلاصی و نجات عطا فرما دے, برکت کے روزگار عطا فرمائے, اور رزق میں اللہ پاک فروانیاں وسعتیں عطا فرمائے, مشکلات کو ختم فرمائے, بیماریوں سے دور رکھے, اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. یہ ایک پرچی ہے جس میں کہا کہ میرے دوست فروخ کے 2 بھانجے ہوئے ہیں, دونوں وینٹیلیٹر پہ, اللہ پاک دونوں بچوں کو سلامتی عطا فرمائے اور عمر دراز عطا فرمائے, صحت اور قوت و سلامتی عطا فرمائے, اور دونوں بچوں کو ماں باپ کے لیے گھر والوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنائے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ پاک بڑوں کو چھوٹوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے, اور دعا کی درخواست ہے کہ دکان مالک سے رسید ملنے میں بہت بڑی مشکلات ہیں, اللہ پاک اپنا فضل و کرم سے مسئلے کو حل فرما دیں اور ہم سب ہدایت کے نور منور نور نور منورہ ہدایت کے نور عطا فرما دے. اللہ پاک من کی مرادیں پوری فرمائے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے, فضل و کرم ہے کہ آپ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. یا اللہ تمام کی تمام نعمتوں پر دل و جان سے ہم آپ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں, قبول و منظور فرمائیے. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, الحمد للہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم عافنا واعف عنا, اللهم احفظنا فانك خير الحافظين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين. يا الله ہم سب کے دلی ارمانوں کو, من کی مرادوں کو, ہماری تمنا اور آرزوؤں سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے. دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما کر ہم سب کو یا اللہ سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے, عافیت کاملہ عطا فرمائیے, خوشیوں بھری بابر کا سعادت والی یا اللہ عمر دراز عطا فرمائیے, ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر، ہمارا سایہ بچوں پر، بچوں کا سایہ ہمارے سامنے، سلامت رکھیے ہمارے خاندانوں کو، خوشیوں سے مالا مال فرمائیے، جن مشکلات میں یا اللہ ہم گھرے ہوئے ہیں اپنے خزانے غیب سے یا اللہ ہم پر فراوانیوں کی بارشیں برسائیے، نعمتوں کی ریل پیل فرما دیجیے، جو بھی ہمارے مسائل ہیں حل فرما دیجیے، ہماری مشکلات کو ختم فرما دیجیے، ہمیں یا اللہ اپنی ذات پر کامل اعتماد، کامل یقین، مکمل بھروسہ عطا فرمائیے، اے الہ العالمین تقوی کی صفت سے آراستہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کی سیرت اپنانا ہمارے لیے آسان بنائیے، ہم سب کو ایک و نیک بنا دیجیے، ایک کشتی کا سوار بنائیے، اے الہ العالمین اپنی ذات پر دین اسلام پر حسن ظن اور کامل مکمل اعتماد اور یقین نصیب فرمائیے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے یا اللہ ہماری بھی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم میں شرور و فتنوں سے، آزمائش اور امتحانات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، بہت کمزور ہیں یا اللہ بغیر امتحان کے ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیے، بغیر حساب کتاب کے جنت کے فیصلے فرمائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.